بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقيدة طحاوي كشرح كدس جاريه إمام أبو جعفر الطحاوي الأزدي الحنفي رحمة الله عليه فرماته: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. إن جملة تعلق سے پچھلے درس میں شرح کا آغاز کیا تھا اور جہاں پر رکے تھے وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. فضيلة الشيخ الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمة الله عليه كي شرحكم إن شاء الله أغلي هفتة إن شاء الله شرح كرينجي آج كني جسمي فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان كي شرح سيام بيان كر رہے تھے جہاں پر روكي توہين سے درس کا آغاز کرتے ہیں. فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله فرماتے ہیں: والصحابة يتفاضلون، اور صحابہ کرام ایک دوسرے سے فضیلت لے چکے ہیں، یعنی وہ برابر نہیں ہیں. سب کا فضل، سب کی فضیلت عمومی طور پر تو سب کی ہے، لیکن کیا سب برابر ہے فضل میں؟ نہیں. یتفاضلون یعنی بعض سے بعض بہتر ہے. آئے دیکھتے ہیں یہ ترتیب، نوٹ کر لیں، بہت کم کتابوں میں آپ کو ترتیب ملے گی. آٹھ قسم کی ترتیب ہے، آٹھ قسم کی یہ تفضیل ہے. آئے دیکھتے ہیں. نمبر ایک: فافضلهم الخلفاء الراشدون الاربعه، چار خلفاء راشدین. اور جب تفصیل سے بات کرتے ہیں تو پھر چار میں سب سے افضل ابو بکر ہے، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی، پھر یہ چار ہو جاتے ہیں. تو یہ چار ایک سمجھے آپ، تو سب سے بہترین خلفاء الراشدین الاربعه رضی اللہ عن الجميع، الذين قال في النبي صلى الله عليه وسلم، جن کو تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. میرے سن مضبوط سے تھامے رکھنا اور میرے خلفاء راشدین مہدیین کی سنت کو بھی مضبوط استھا میں رکھنا میرے بعد. افضل علیہ بن نواجد، اپنے داڑھوں سے مضبوطی سے تھامے رکھنا، چبا کر. اور اسے ابو داود اور ترمذی نے، بن ماجہ نے روایت کیا ہے، صحیح حدیث ہے. ثم دوسرے نمبر پہ باقی العشرہ المبشرین بالجنہ، اس کے بعد جو باقی دس ہیں جن کی زندگی میں جنہ خوشخبری دی گئی ہے، وہم، اب ان دس کو بھی نوٹ کر لیں. چار خلفاء راشدین پتہ چل گیا. اچھا، اب پانچویں ہیں: ابو عبید عامر بن جراح، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید، زبیر بن العوام، طلحہ بن عبید اللہ، عبد الرحمن بن عوف، اللہم اجمعین. یہ دس ہے، چار خلفاء راشدین اور چھ یہ صحابہ، ٹوٹل دس ہوئے. ابو عبید عامر بن جراح نمبر پانچ، نمبر چھ سعد بن ابی وقاص، نمبر سات سعید بن زید، نمبر آٹھ زبیر بن عوام، نمبر نو طلحہ بن عبید اللہ، نمبر دس عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم و الصحابہ اجمعین. ثم، پھر ان کے بعد. ثم سے کیا مراد ہے؟ ثم کا کون سا حرف ہے؟ حرف عطف و تعقیب مع تأخیر، کہ اسے ترتیب بھی آتی ہے، عطف و ترتیب، ترتیب بھی اسے لازم آتی ہے تأخیر کے ساتھ. یعنی سب سے پہلے خلفاء راشدین، پھر باقی چھ دس میں سے جن کے زندگی میں ان کو جن خوشخبری دی گئی، جن کو کہتے ہیں بشرون بالجنہ، باقی چھ. پھر ثم کون ہے؟ اہل بدر، بدری صحابی. ثم اہل بیعت الرضوان، بیعت الرضوان والے صحابی جو ہیں، جنہوں نے درخت کے نیچے صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی. قال تعالى، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ. اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا، تحقیق یقینا اللہ تعالیٰ راضی ہو چکا ہے. کس چیز پر راضی ہو گئے؟ کس سے راضی ہوا ہے؟ عن المؤمنین، مومنوں سے. کون مومن مراد ہے؟ اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، جب انہوں نے آپ کی بیعت کی ہے درخت کے نیچے. فا فعلم ما في قلوبهم. يا بيت حق بياتي الله تعالى جاني الله تعالى جانت تلك حالبي الله تعالى جاني جو بهم كي دلو محي. فأنزل السكينة عليهم بس الله تعالى نعم ربنا سكينة نازل كي وأثابهم فتحا قريبا أربهت قريب فتح بي وقال الله تعالى أعطاه فرمائيه سورة الفتحة نمبر 18. ثم إنك بعد 5 نمبر پر الذين آمنوا وجاهدوا قبل الفتح جنوني جو إيمان لائے اور جهاد كيا فتح سے پہلے فهم أفضل من الصحابة الذين آمنوا وجاهدوا بعد الفتح 6 نمبر پر وہ صحابة جنوني جو إيمان لائے وجهاد كيا فتح کے بعد قال تعالى تعالى فرماتے لا يستوي بينكم تم میں سے یہ برابر نہیں ہے کون من أنفق من قبل الفتح وقاتل جس نے اللہ کے راستے میں نفقت کیا اور خرچ کیا فتح سے پہلے اور قتال کیا فتح سے پہلے اولئک اعظم درجہ یہ لوگ جو ہیں ان سے عظیم درجہ حاصل کر چکے ہیں کن سے من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا جن لوگوں نے بعد میں اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور قتال کیا وکل وعد اللہ الحسن دونوں کو اللہ تعالی نے حسن کا وعدہ کیا ہے حسن جنت ہے بتاتا ہوں سورة الحديد آیت نمبر 10 والمراد بالفتح شيخ صاحب فرماتے ہیں صالح فزان حفظ اللہ فرماتے ہیں اور فتح سے مراد ہے صلح الحدیبیہ صلح حدیبیہ سے پہلے صلح حدیبیہ کے بعد تو پہلے کا جو لوگ ایمان لائے اور جہاد کیا صلح حدیبیہ سے پہلے ان کا درجہ ان سے بلند ہے جن لوگوں نے ایمان جو لوگ ایمان لائے اور جہاد کیا صلح حدیبیہ کے بعد اچھا شیخ صاحب نے شیخ صالح فوزان کی ترجیح یہی ہے صلح الحدیبیہ ہے سلف کا اس میں اختلاف ہے بعض نے کہا فتح سے بعد فتح مکہ ہے بعض نے کہا صلح الحدیبیہ ہے اور امام ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ جب اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کی دونوں اقوال پیش کیے ہیں اور ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ ترجیح دی ہے صلح الحدیبیہ کو ابن جریر الطبری کی ترجیح جو ہے وہ کیا ہے صلح الحدیبیہ ہے اس لیے شیخ صالح فوزان نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے اور یہی درست ہے ثم ان کے بعد ساتویں نمبر پہ ثم المہاجرون عموما مہاجرین عمومی طور پہ ثم الانصار پھر انصار ان کے بعد کتنی ہوئے 8 یہ یاد کر لیں شیخ صاحب فرماتے ہیں لأن اللہ کیونکہ اللہ تعالی نے قدم المہاجرین علی الانصار انصار کو مہاجروں کو انصار پر مقدم کیا فی القرآن قرآن مجید میں تو کیا ثبوت مہاجرین پہلے انصار بعد میں ہیں اللہ اکبر کیونکہ اللہ تعالی خود جب ذکر کیا دونوں کا تو پہلے ذکر مہاجرین کے بعد میں انصار کا کیا ہے قال سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جل شانہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار سورۃ توبہ آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسابقون الاولون پہلے سبقت لے جانے والے من المہاجرین والانصار مہاجرین انصار میں سے احکم الحاکمین کا فرمان ہے جو پہلے پہلے ذکر کیا بات سبقت کی ہو رہی ہے سبقت کی نہ بھی ہوتی تو ترتیب جب انسان بات کرتا تو جو پہلے ذکر جس کا ہوتا ہے وہ اس سے بہتر جو اس کا بعد میں ذکر کیا جاتا ہے تو جب سبقت کی بات آ رہی ہے تب تو ترتیب لازمی ہے کہ نہیں سبحان اللہ وقال سبحانہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جل شانہ نے للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون سورة الحشر آیت نمبر 8 اس کا ذکر پہلے پیچھے درس میں کر چکے ہیں وہؤلاء هم المهاجرون یہ کون ہیں مہاجرین ہیں جن کی نشانی کیا ہے اولئك هم الصادقون اگر امت میں سچے لوگ دیکھنے ہیں صحابہ کرام ہیں اور ان سے سب سے زیادہ سچے المہاجرون جنہوں نے پوری دنیا ہی قربان کر دی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اس سے بڑھ کر سچائی کا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے اسے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اولئک ہم صادقون ثم قال سبحانہ فی الانصار پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد انصار کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون سورة الحشر آیت نمبر 9 اس کی تفسیر بھی مختصرا معنا بھی پیچھے درس میں بیان کر چکے ہیں فقدم المهاجرين واعمالهم على الانصار واعمالهم تو سب سے مہاجرین کا ذکر کیا ان کے اعمال کا پھر انصار کا ان کے اعمال کا ذکر کیا ہے جس سے ثابت ہو جیسا فرماتے ہیں کہ مہاجرین انصار سے افضل ہیں پھر سارے کے سارے صحابہ کے تعلق سے ہمارا جو ایمان ہے، سب سے محبت کرنا واجب ہے، نوٹ کر لیں، اور ان سے دوستی کرنا، موالات کرنا بھی واجب ہے، اور جو ان کے بیچ میں ہوا ہے، جنگیں ہوئی ہیں، ہم دخل اندازی نہیں دیتے، ان کا آپس کا معاملہ تھا، جو جنگیں ہوئی ان کے بیچ میں جو بھی اختلافات ہوئے تھے انہوں نے تأویل کی ہے، اور اس تأویل کی بنیاد پر ان کا اختلاف ہوا اور جنگیں ہوئی ہیں، اور سارے کے سارے مجتہد تھے، جنہوں نے حق کو پایا دگنا اجر ملا، اور جن سے غلطی ہوئی ان کو ایک اجر ملا، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں ان کے بیچ میں دخل دینے والے؟ سبحان اللہ یا تو دگنا اجر لے گئے، ایک اجر کم سے کم تو لے گئے نا، ہم کون ہوتے ان کے بیچ میں، ان کے معاملات میں دخل اندازی دے کر یہ کہیں کہ وہ غلط ہے، وہ ٹھیک ہے، اس نے غلطی کی، اس نے غلطی نہیں کی، وہ حق پر تھا، وہ باطل پہ تھا، اور ان کی برائیں بیان کرنا، ان نے دھوکے سے کام لیا، اس نے دھوکہ نہیں دیا، اس نے جھوٹ بولا، اس نے، یہ کون سی باتیں ہیں؟ سبحان اللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ عِنْدُهُمْ مِنَ الْحَسَنَاتِ وَالْفَضَائِلِ الْعَظِيمَةِ، اور پھر ان کے پاس اتنی اچھائیاں ہیں اور اتنی فضیلتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تکفر ما یقع من خطا من بعضهم، اور جس سے خطا ہوئی ایک تو ایک اجر بھی لے گئے ہیں، اگر تب بھی لوگوں کو عقل بات اجر کی نہیں آتی، پھر بھی بد زبانی بد کلامی کرتے رہتے ہیں، ان کی اتنی فضیلتیں ہیں اور اتنی حسنات ہیں، اتنی اچھائیاں ہیں، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے ان غلطیوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. نہیں، اگر کوئی بھی نیک شخص کو نیکی کرتا ہے، ان الحسنات یذھبن السیئات، اللہ نے فرمایا ہے، اگر امت میں، امت مسلمہ میں کوئی بھی ایسا شخص موجود ہے جو یہ حق رکھتا ہے کہ اس کی اچھائی سے اس کی برائیاں مٹ جائیں اللہ کے فضل و کرم سے، تو یہ صحابہ کرام کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ اگر وہ نہیں تو پھر ان کے بعد کوئی بھی نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں مسلمان پر واجب ہے کہ صحابہ کرام کے لیے الترضی عنہم، جب صحابہ کا ذکر تو کہے رضی اللہ عنہم، کہے خود بھی راضی رہوں، راضی ہوں صحابہ کرام سے، ان سے محبت بھی کریں، ان کا احترام بھی کریں، جو کچھ بیچ میں ان کے ہوا امید دخل اندازی نہ دیں، خاموشی اختیار کریں، اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سے بھی راضی ہو جائے. نمبر دو، وطلب العذر لہم، کوئی بھی ان کے بیچ میں مسئلہ ہوا ہے تو پھر مسلمان کے اوپر یہ واجب ہے کہ کوئی عذر ڈھونڈ کے، کوئی بھی ایسا بات، اچھی بات نکال کے کہے کہ جو ان کے بیچ میں ہوا وہ خیر ہی تھا. والدفاع عنہم، اور ان کا دفاع کرنا بھی واجب ہے. اگر مسلمان بھائی سے غلطی ہوتی ہے تو پھر فوراً پکڑا نہیں جاتا اسے، غلطی اس سے ہو گئی ہے تو پہلے عذر ڈھونڈا جاتا ہے، بھی اس سے غلطی ہوئی تو اس کا کوئی وجہ ہوگی، کوئی سبب ہوگا، اور اس سبب کو محمل خیر کی طرف لے جایا جاتا ہے کہ اس شخص سے یہ غلطی ہوئی، وہ چاہتا نہیں تھا، یہ عذر ہے. پھر دفاع کیا جاتا ہے، یہ عام مسلمان کے حق میں کی بات میں کر رہا ہوں، وہ صحابہ کرام کا حق کے عام مسلمان سے بھی گئے گزرے ہیں کہ کوئی حق نہیں ان کا ہمارے اوپر. سبحان اللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں رسول جماعت کا مذہب نوٹ کر لیں ذرا صحابہ کرام کے تعلق سے، انہم لا یتدخلون فی مشجر بین الصحابہ و انہم، محبت کی بات بھی ہو چکی ہے اور ترضی کی بات بھی ہو چکی ہے، دفاع کی بات بھی ہو چکی ہے، ساری باتیں ہو چکی ہیں. اب جو ان کے بیچ میں مسئلہ ہوا ہے، جھگڑے ہوئے ہیں، اختلاف ہوا ہے، جنگیں ہوئی ہیں، ہم اس میں دخل اندازی نہیں دیتے. کون؟ اہل سنت والجماعت. اہل بدعت تو دیتے ہیں، اس زمانے میں دیتے تھے، دیتے ہیں آج بھی، دیتے تا قیامت دیتے رہیں گے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں، تو پھر ہم پر یہ واجب ہے کہ جو بھی ان کے بیچ میں مسئلے تھے ہم ان میں دخل اندازی نہ دیں. کیوں؟ لما لہم من الفضل والسابقہ، کیونکہ جو فضیلت اور سابقۃ الاسلام کی طرف، جو خیر کی طرف وہ سبقت حاصل کی ہے، وہی کافی ہے. ولقوله علیہ الصلاۃ والسلام، آپ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو، فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو انفق احدکم، اگر تم میں سے کوئی شخص خرچ کر دے مثل احد ذهبا، احد کے پہاڑ جتنا سونا خرچ کر دے اللہ کے راستے میں، ما بلغ مد احد مولا نصیفہ، نہ تو ایک مد کے برابر ہو سکتا ہے نہ اس کے آدھے کے برابر ہو سکتا ہے. سبحان اللہ، بعد میں آنے والے ایک سونا احد کے پہاڑ جتنا سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، اور صحابہ کرام سے ایک کوئی صحابی بھی ایک مد یا آدھا مد، مد دو ہتھیلیاں، آدھا مد ایک ہتھیلی کے برابر گندم یا جو یا چاول سونا نہیں، مد احد ولا نصیفہ، کوئی بھی صدقے میں سے وہ اللہ کے راستے میں دے دیتا ہے، وہ احد کے برابر سونے سے بھی افضل ہے. سبحان اللہ، جب ایسے لوگ ہیں یہ فضیلت حاصل کر لی ہے تو ان کو گالی دینے والا کون ہوتا ہے؟ برا بھلا کہنے والا، اس کی اپنے قد و قامت تو دیکھ لے، وہ اس کی حیثیت ہی کیا ہے. لفضلہم، ان کی فضیلت کی وجہ سے. اور جو بھی یہ قاعدہ نوٹ کر لیں، اور جو بھی صحابہ کرام کے بیچ میں جو مسئلہ ہوا ہے اس میں دخل اندازی دیتا ہے تو اس کے دل میں کچھ نہ کچھ ہے صحابہ کرام کے تعلق سے، یعنی کہیں پہ کوئی بغض ضرور ہے، وہ مانے یا نہ مانے. اور ایسا شخص زندیق ہے، جیسا فرماتے فہذا زندیق. زندگی بدترین انسان ہے، بلکہ زندقہ کا ایک مطلب ہے کہ دین سے بھی خارج ہو سکتا ہے، اتنے خطرے میں ہے. فاما من قال لیکن جو شخص یہ کہتے نتدخل فی محصلہ بین الصحابہ من باب البحث، ہم تو اس لیے دخل انداز دے رہے ہیں، صرف طالب علم ہیں، دیکھنا چاہتے بیچ میں کیا مسئلہ ہوا تھا ان کے، صرف ریسرچ کے لیے، بحث کے لیے دیکھتے ہیں. فہذا خطر عظیم ولا یجوز، یہ خطر عظیم ہے، یہ جائز بھی نہیں ہے. آپ کیا ریسرچ کرنا چاہتے ہیں جب آپ کو یقین ہو چکا ہے کہ امت کے اولیاؤں کے سردار ہیں، بہترین لوگ ہیں، السابقون الاولون ہیں، بشر ہیں، معصوم نہیں ہیں، یقیناً ہم جانتے ہیں. آپس میں اختلاف ہوا، جھگڑے ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایک گروہ حق پہ تھا، دوسرے گروہ حق پہ نہیں تھا، غلطی ہوئی، ایک دگنا اجر، دوسرے کو ایک اجر ملا، یہ تو بار بار کہہ رہے ہیں. اب اس کی باریک بینی کے کھوج میں جانے کا ہمیں کیا ملے گا؟ کوئی تک بنتا ہے سوائے بغض نفرت کچھ ملے گا؟ اسی شخص فرماتے ہیں یہ خطر عظیم ہے، وہ جائز بھی نہیں ہے. آپ یہ نہ کہنا میرا ایمان بڑا مضبوط ہے، میں سنی ہوں، میں سلفی ہوں، میں ذرا دیکھتا ہوں کہ اس بیچ میں آپس میں کیا اختلافات ہوئے تھے، پھر آ کے کتابیں پڑھتا ہے اور کتابیں پڑھتے پڑھتے مخالفین کی کتابیں پڑھ لیتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بعض طریقوں کی کتابوں میں روافض سے بھی روایت لی گئی ہیں جو صحابہ کرام کے سب سے بڑے دشمن ہیں، اور ان کے اقوال کو پڑھ کے دل میں کہیں پہ کوئی ذرے برابر بھی بغض کا ایک نقطہ کالا سے دبا بھی بیٹھ گیا نا، وہی کافی ہے. اسے شیخ صاحب فرماتے ہیں فہذا خطر عظیم ولا یجوز، خطر عظیم اور جائز بھی نہیں ہے. اور اسی لیے جب سیدنا عبداللہ، جب سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے یہ پوچھا گیا جس صحابہ کرام کے بیچ میں مسئلہ ہوا تھا، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ بھی اثر نوٹ کر لیں یاد کرنے کے لیے. فرماتے ہیں وہ ایسے لوگ تھے جن کے، سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ معروف تابعی، فقیہ، عالم، زاہد، اموی خلفاء میں سے سب سے عظیم خلیفہ. ان سے پوچھا گیا کہ صحابہ کرام کے آپس میں جو اختلافات تھے، جنگیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو ان کے خون سے پاک کیا، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے زبانوں کو بھی اس بد کلامی سے پاک رکھے. کتنی پیاری بات ہے، یعنی صحابہ کرام سیدنا عمر، سیدنا علی اور سیدنا معاویہ کے بیچ میں جو جنگیں ہوئی یا جن کا جو اختلاف تھا، جو اس پہلے سیدنا عثمان کے زمانے میں جو مسائل تھے یا بعد میں جو مسائل ہوئے اور بڑھتے گئے، یا جنگ جمل میں جو اختلافات تھے، اس زمانے موجود نہیں تھے. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو ان کے خون سے پاک رکھا ہے، بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے زبانوں کو بھی ان سے بد کلامی سے پاک رکھے، ہم بد کلامی نہ کر سکیں ان کی، پاک رکھے ہمیں. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ ایک روایت میں شاید یہ آیا ہے، یا جو شیخ صالح فوزان فرماتے ہیں کہ وہ ایسے لوگ ہیں جن کے ہاتھوں سے ہمارے جن کے خون سے ہمارے ہاتھ پاک ہو چکے ہیں اور ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو بھی ان کی بدکلامی سے پاک رکھیں. وقال علیہ الصلاۃ والسلام, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, هل انتم تاركوا لي اصحابي, کیا تم لوگ میرے صحابہ کو میرے لیے چھوڑو گے نہیں. سبحان اللہ. اور یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے, ایسے ملتا جلتا لفظ ہے. شیخ فرماتے ہیں ہم دخل اندازی نہیں دیتے جو کوئی صحابہ کرام کے بیچ میں ہوا, کیونکہ یہ ایمان کا مقتضا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے لیے نصیحت, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نصیحت, اللہ تعالیٰ کی کتاب کے لیے نصیحت, عام مسلمانوں کے لیے اور خاص مسلمانوں کے لیے نصیحت کا یہی تقاضا ہے کہ جو کچھ بھی صحابہ کرام کے بیچ میں ہوا اس میں خاموشی اختیار کی جائے, نہ کہ اس میں دخل اندازی دی جائے اور اپنی مجالس کو زیب و زینت, نعوذ باللہ, بعض لوگوں نے صحابہ کرام پر بد کلامی سے ہی بنائی ہوئی ہے. پھر بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہم بد کلامی تو نہیں کر رہے تھے, ہم صرف واقعات بیان کر رہے تھے, ایک تاریخی واقعہ ہم بیان کر رہے تھے. کیا بیان کر رہے تھے؟ تو یہی واقعہ نظر آیا کہ صحابہ کرام پر کوئی بد کلامی ہو جائے, یا کوئی ضعیف الایمان آپ کے اس تاریخی واقعے سے اس کا ایمان مزید کمزور کر دو تم, کہ یہی واقعہ امت میں باقی رہیں. صحابہ کرام کے جو جنگ اور جو جہاد انہوں نے کیا ہے, جو حق پر تھا, جو کافروں کے خلاف کیا ہے, وہ واقعہ تمہیں یاد نہیں آتے؟ جنگ بدر کا واقعہ کیوں نہیں بیان کرتے؟ جنگ احزاب کا واقعہ کیوں نہیں بیان کرتے؟ کتنے خوبصورت واقعات ہیں. تمہیں اگر نظر جنگ صرف جنگ جمل نظر آتی ہے, جنگ صفیہ نظر آتی ہے, تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس لیے ان مسائل کی کھوج میں رہنا, اس کی باریک بینی کو جاننے کی کوشش کرنے میں کوئی خیر نہیں ہے اور نہ ہی یہ جاننا چاہیے. ہاں, کوئی شخص اگر کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو کسی عالم سے دیکھ پوچھ لے. اگر کوئی اس کو کوئی خدشہ ہے, کوئی چیز اس کو سمجھ نہیں آ رہی, طالب علم کا حق ہے کہ وہ سوال کرے. لیکن خود کھوج میں رہنا, باریک بینی, ڈیٹیکٹیو بن جانا خود, اور پیچھے لگنا مسائل کے, کبھی اس صحابی کے پیچھے, کبھی اس صحابی کے پیچھے, اس نے کیا کیا تھا, اس نے کیا کیا تھا, اس نے کس کو قتل کیا صحابہ کرام میں سے, اس نے کس کو قتل کیا صحابہ کرام میں سے جنگوں میں, یہ کون سی بات ہے بھائی؟ اب جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک سم دوسرے کا قتل کیا ہے یا تلواروں سے خلاف اٹھائی ہے, اس کو زخمی کیا ہے, اب اس کو محبت باقی رہے گی؟ شیطان کو کیوں موقع دیتے ہو؟ شیطان تو خون میں دوڑتا ہے, شیطان تو پہلے سے چاہتا ہے کہ آپ جنت سے محروم کر دیں کسی نہ کسی طریقے سے. تو شیطان کو موقع مت دیں. شیطان الانس و شیطان الجن مل کے کبھی بھی آپ کو, اگر آپ اس کھوج میں رہتے ہیں, کبھی بھی آپ کے دل میں صحابہ کرام محبت باقی نہیں رہنے دیں گے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اس جملے کے تعلق سے, ولا نفرط فی حب احد منہم, محبت کریں تو کہاں تک کریں, اس کی بھی حد ہے شرعاً. شیخ صاحب فرماتے ہیں, فضلت الشیخ محمد ناصر البانی رحمۃ اللہ علیہ اس جملے کے تعلق سے فرماتے ہیں, ای لا نتجاوز الحد فی حب احد منہم, کہ ہم صحابہ کرام کی محبت میں حد سے تجاوز نہیں کرتے. کہاں تک؟ فندع لهم العصمہ, کہ ہم انہیں معصوم بنا دیں. یہ غلط ہے, ہم اتنی محبت نہیں کرتے کو معصوم بنا دیں. کما تقول الشیعہ, جیسے کہ شیعہ کہتے ہیں, فی علی رعنہ وغیر من امتی, جیسے کہ شیعہ نے, روافض نے سیدنا علی کے تعلق سے فرمایا ہے کہ وہ معصوم ہے, اور پھر باقی 11 امام بھی, یعنی ٹوٹل 12 امام سارے کے سارے معصوم ہیں. معصوم کسے کہتے ہیں؟ جسے کوئی خطا ہوتی نہیں. خطا کسے ہو؟ جس پر وحی نازل ہوتی ہے. تو یہ تو نہیں کہ وحی نازل ہوتی ہے, لیکن یہ کہہ دے کہ معصوم ہے. اور دین کو سمجھنا ہے, تین معصوموں سے سمجھے, ورنہ کسی اور سے سمجھا تو پھر گمراہی ہے. سبحان اللہ. ہم یہ کہتے ہیں دین سمجھے تو صحابہ کا ہم سمجھیں, جن میں سیدنا علی بھی شامل ہیں, سیدنا حسن حسین بھی شامل ہیں, سلف صالحین کے سردار ہیں, ان سے سیکھیں. لیکن کیا معصوم ہیں؟ اگر ایک غلطی ایک صحابی سے ہوتی, دوسرا ہوتا جو اس کی تصحیح کرتا ہے. صحابہ کرام آپس میں اختلاف تھا فروعی مسائل میں, تو اس اختلاف سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ معصوم نہیں تھے. معصوم کا مطلب کیا ہے؟ کہ کبھی اختلاف بھی نہ ہو. ان 12 اماموں میں اختلاف ہوا ہے, مزہ کی بات دیکھیں, پھر معصوم کیسے ہیں؟ اگر ان میں اختلاف آپس میں کسی چیز میں ہوا ہے تو ایک حق پہ تو ہوگا نا, نہیں؟ حق متجزئ نہیں ہے, حق ایک ہی ہوتا ہے ہمیشہ. اجتہادی غلطی کرنے والا کو اجتہاد کی غلطی کا ایک اجر ملتا ہے, خود سے خطا ہوئی ہے, لیکن دونوں حق کیسے ہو سکتے ہیں؟ سبحان اللہ. شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں, بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ غالب صوفی کو بھی دیکھ لیں آپ. عبد القادر جیلانی کو کیا بنا دیا؟ مشکل کشا, غوث بنا دیا. انا للہ وانا الیہ راجعون, یہ غلو ہے کہ نہیں؟ تو اولیاء میں محبت سے غلو کرنا بھی جائز نہیں ہے, حرام ہے. صحابہ کرام سے محبت میں غلو کرنا بھی حرام ہے, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں غلو کرنا بھی حرام ہے، جائز نہیں. لا تطرونی، مجھے محبت میں حد سے زیادہ نہ بڑھانا. جیسا کہ نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام سے محبت میں حد سے گزر گئے، کیا بنا دیا؟ صرف اللہ کا بیٹا نہیں بنایا، اللہ کے برابر بنا دیا. نعوذ باللہ من الخذلان. شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں الافراط هو الغلو، افراط غلو ہے، حد سے تجاوز ہے. یعنی ہم کسی صحابہ میں سے کسی کی محبت میں ہم غلو سے کام نہیں لیتے، حد سے نہیں گزرتے، جیسے کہ رافضوں نے کیا سیدنا علی کی محبت میں، جیسے کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں. اور ظاہر تو یہ ہے کہ وہ اس محبت، یعنی ظاہر محبت کا وہ اظہار کرتے ہیں، حقیقت محبت نہیں کرتے، مسلمانوں کو بھی محبت عمومی طور پہ نہیں کرتے. انہوں نے غلو سے کرنے سیدنا علی سے، یہاں تک کہ بعض نے یہ کہا کہ سیدنا علی اللہ ہے، اور سیدنا علی کے زمانے میں ہی تو سیدنا علی نے ان کے لیے زمین میں گڑھے کھدوائے اور ان کو زندہ جلا دیا اللہ تعالیٰ کے لیے. غلو، حد سے تجاوز کرنا ممنوع ہے، چاہے صحابہ کرام کے تعلق سے ہو یا ان کے علاوہ کسی اور کے لیے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو مت کرنا، غیر الحق، حق کے علاوہ. یعنی حق میں جتنی بھی زیادہ کریں، حق پہ عمل کریں، وہ غلو نہیں ہوتا. آپ پانچ نمازیں فرض با جماعت پڑھتے ہیں، ہمیشہ پڑھتے ہیں، غلو ہے یہ. ایک نماز چھوڑتے آپ کا دل تنگ ہو جاتا ہے، غلو ہے یہ نہیں، یہ حق ہے. آپ انتہا تک پہنچتے ہیں، جتنی آپ جد وجہد کرتے ہیں حق کے لیے، اس کو پانے کے لیے کرتے ہیں، غلو یہ نہیں ہوتا. چھٹی نماز ایجاد کرنا، یہ غلو ہے. سورۃ المائدہ آیت نمبر 77 وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم الغلو، میں تمہیں غلو سے آگاہ کرتا ہوں، فانما اہلک من کان قبلکم الغلو، تم میں سے پہلے لوگوں کو ہلاک کسی غلو نے کیا ہے. یہودیوں کو کس چیز نے ہلاک کیا ہے؟ یہودیوں کو. نصارو کس چیز نے ہلاک کیا ہے؟ غلو نے، حد سے تجاوز میں. یہودیوں نے کہا عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے، غلو ہے کہ نہیں؟ ایک شخص، ایک نیک بندہ ہے، ایک اللہ کا پیارا ہے، اس سے محبت میں تجاوز کر کے اس اللہ کا بیٹا بنا دیا، غلو نہیں ہے. اس ایسے اللہ تعالیٰ کے پیارا نبی ہے، اس سے محبت میں حد سے تجاوز کرنے کرتے ہوئے اسے اللہ کا بیٹا بنا دیا، کیا یہ غلو نہیں ہے؟ پھر غلو کرتے کسے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں غلو کر کے اسے مشکل کشا بنا دیا، حاجت روا بنا دیا، کیا یہ غلو نہیں ہے؟ سبحان اللہ. یعنی کیا فرق ہے اگر عیسیٰ کہتے ہیں، اگر نصارہ کہتے ہیں اے عیسیٰ میری مدد فرما، جیسس کرائسٹ، کیا مطلب ہے اس کا؟ پکار ہے کہ نہیں؟ اچھا، یا رسول میری مدد فرما، دونوں فرق ہے، دونوں مدد مانگ رہے ہیں کہ نہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ کے نبی سے مانگ رہے ہیں. نصارہ کافر ہیں کیونکہ وہ عیسیٰ سے مانگتے ہیں. مسلمان کیسے مسلمان جب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگتے ہیں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں اور غلو سے کام نہیں لیتے، اللہ تعالیٰ کے برابر شریک نہیں کرتے، نہ ان کو ہم پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا، جیسے کہ رافضہ اور قبر پرست کرتے ہیں. یہ صحابہ کرام کی محبت نہیں ہے، ان کی محبت ان کی اتباع اور اقتداء میں ہے، اور ان کے لیے دعا کرنے میں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے. تو پھر محبت کے لیے لازم کیا ہے؟ اتباع. اگر آپ واقعی صحابہ سے محبت کرتے تو ان کی اتباع کریں، آپ کی زندگی میں ان کی اتباع آپ کے قول میں اور فعل میں نظر آنی چاہیے. شیخ صاحب فرماتے ہیں چلو محبت تو کر لی ہے، پھر ولا نتبرأ من احد منہم، امام جعفر الطحاوی کے اس قول کی شرح کرتے ہوئے فضلت الشیخ العلامہ محمد ناصر العبان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے کہ رافضوں نے کیا. رافض کے نزدیک یہ قاعدہ میں نے پہلے بیان کیا، لا ولاء الا ببراء، دوستی بغیر دشمنی کے ہو نہیں سکتی، قاعدہ ہے. دوستی رکھنی ہے کسی سے تو پھر برات کے اظہار کرنا ہی پڑے گا، کسی کی دوستی کے لیے کسی سے دشمنی لینی ہی پڑے گی، ورنہ دوستی نہیں ہوتی، ولا نہیں ہوتا. ای لا تولى اہل البیت حتى يتبرأ من ابی بکر و عمر رضی اللہ عنہما، یعنی اہل بیت سے اگر دوستی رکھنی ہے، محبت رکھنی ہے، تو پھر سر ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے براءت اور نفرت ہی کا اعلان، دشمنی کا اعلان کرنا پڑے گا. واہل السنت، اہل سنت کیا کرتے ہیں؟ یوالونہم جميعا، دونوں سے محبت کر، دونوں سے دوستی کرتے ہیں سب سے. وینزلونہم منازل التي يستحقونها بالعدل والانصاف لا بالهوس والتعصب، اور سارے کے سارے صحابہ کو جن میں اہل بیت بھی شامل ہے، پہلے عرض کر چکا ہوں میں، ان سب کو وہی منزلت پہ بٹھاتے ہیں جو مذہب کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، جو ان کا حق ہے عدل و انصاف کے ساتھ، نہ کہ محض حوس اور تعصب کی بنیاد پر۔ فضیلۃ الشیخ العلامہ صاحب فوزان فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں اس جملے کے تعلق سے، یہ اشارہ ہے روافض کی طرف جو صحابہ کرام سے برات اور دشمنی کا اعلان کرتے ہیں، خاص طور پہ صدر ابکر و صدر عمر و عثمان رضی اللہ عنہما و عنہم صحابۃ اجمعین کے تعلق سے، بلکہ اکثر صحابہ یا بہت زیادہ صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں، یہ تفریق میں سے ہے۔ ہم نہ تو تفریق سے کام لیتے ہیں اور نہ ہی افراد سے کام لیتے ہیں، تو ہم تفریق نہیں کرتے کیونکہ محبت میں، کیونکہ تفریق سے مراد محبت کو ترک کرنا۔ اگلا جملہ وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ، اور ہم اس سے بغض رکھتے ہیں جو صحابہ کرام سے بغض و نفرت رکھتا ہے۔ فضل الشیخ العلامہ صاحب بن فوزان الفوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں، یہ قاعدہ نوٹ کر لیں، جو صحابہ کرام سے بغض رکھتا ہے وہ یقیناً دین سے بغض رکھتا ہے، دین اسلام سے بغض رکھتا ہے یقیناً۔ جو صحابہ کرام سے نفرت کرتا ہے، بغض و نفرت کرتا ہے، وہ یقیناً دین اسلام سے بغض و نفرت کرتا ہے۔ کیوں؟ نمبر ایک، لأن محملۃ الاسلام، کیونکہ اسلام کے حامل یہی ہیں، ہمیں پورا اسلام انہی سے ملا ہے، صرف حدیث نہیں ملی ہمیں، قرآن مجید بھی ہمیں ان صحابہ کرام سے ملا ہے۔ ہمیں کس نے کہا کہ یہ قرآن اللہ کے کلام ہے، صحابہ کرام کو نکال دے بیچ میں سے، پورا صحابہ کرام کے زمانے کو نکال دیں، کہاں سے پتہ چلا کہ قرآن اللہ کی کلام ہے؟ کس نے ہمیں بتایا ہے؟ تو بیچ میں صحابہ کرام ہی تو ہیں۔ نمبر دو، واتباع المصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، دین کے حامل بھی وہی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے، سب سے عظیم متبع کون ہیں؟ اتباع کرنے والے صحابہ کرام ہیں۔ بس جنہوں نے ان سے بغض کیا تو اس نے یقیناً اسلام سے بغض کیا، یہ دلیل ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں کوئی ایمان ہے ہی نہیں، اور یہ دلیل ہے کہ یہ لوگ اسلام سے محبت کرتے نہیں ہیں۔ پھر اگلے جملے کے تعلق سے، وہ بغیر خیر یذکرہم ولا نذکرہم الا بخیر، فضل الشیخ علامہ صالح بن فوزان فوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں، علامہ سبق، جیسے پہلے گزر چکا ہے، کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ جو کچھ بھی ان کے بیچ میں ہوا ہے اس پہ وہ کوئی خوف کرے یا ان باتوں میں پڑ جائے، بل یجب الامساک عن ذلک، بلکہ واجب یہ ہے کہ خاموشی اختیار کرے، وَأَن لَا يُذْكُرُ إِلَّا بِخَيْرٍ، اگر ذکر کرے تو خیر کا ذکر کرے، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا ذکر ہو تو خاموش رہو، زبان کو تھامو، فامسکوا، یعنی زبان کو بد کلامی سے تھامو، رک جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام کو برا بلا کہنے میں حقیقتاً دین اسلام کو برا بلا کہنا ہی ہے۔ آخری جملہ شیخ فرماتے ہیں، وحبہم دین و ایمان و احسان، صحابہ کرام کی محبت دین ہے، ایمان اور احسان ہے، وبغضهم کفر و نفاق و طغیان، اور ان سے بغض نفرت کرنا کفر و نفاق اور طغیان ہے۔ فضل الشیخ العلامہ صالح بن فوزان فوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں، هذا اصل عظیم، نوٹ کر لیں، یہ اصل عظیم ہے، یجب علی المسلم معرفته، مسلمان پر واجب ہے کہ اس کو جان لیں، کیا اصل ہے؟ وہ ہوا محبت الصحابۃ و تقدیرہم، صحابہ کرام سے محبت اور ان کی تقدیر و احترام کرنا، عزت کرنا، کیونکہ یہ ایمان میں سے ہے۔ ایمان میں سے کیوں ہے؟ کیونکہ قرآن مجید میں، صحیح حدیث میں، اور ان سے بغض و نفرت کرنا، یا ان میں سے بعض، یا ان میں سے ایک سے بھی بغض و نفرت کرنا کفر اور نفاق ہے، اور ان سے محبت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سے ہے، صحابہ کرام کی محبت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں سے ہے، اور ان سے بغض کرنا آپ وسلم کی بغض میں سے ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، جس نے ان سے محبت کی تھی میری محبت سے ان سے محبت کی ہے۔ تو جو نفرت کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں صحابہ کرام سے، تو حقیقتاً وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بغض نفرت کرتے ہیں، دین اسلام سے بغض نفرت کرتے ہیں۔ اور اگلے درس میں انشاءاللہ خلافت کے تعلق سے اگلے پوائنٹ پہ بات کریں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل فعل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت کو سمجھنے کی اور سلف صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحابہ کرام کی محبت ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ ڈال دے، اور ہماری زبانوں کو پاک رکھے ان سے بد کلامی سے، اور ان کی اتباع کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔
جب عائشہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے اگر کوئی شخص یہ بات کرتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر میں روتی تھی تو قرآن کی آیت وہ پڑھ نہ کی بیوی کو نہ پڑھتے ہوئے، تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ غلط تھی اس معاملے میں؟ بد کلامی میں شمار کیا جائے گا؟
بھائی کہ یہ سوال ہے کہ سید عائشہ رضی اللہ عنہ جنگ جمل میں گئی تھیں، پھر بعد میں وہ روتی تھیں اس آیت کو پڑھتے ہوئے، قرن فی بیوتکن، اپنے گھر میں قرار پکڑو۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ اس لیے روتی تھیں کیونکہ پچھتاوا تھا اپنے کیے پر، اور انہوں نے جنگ جمل میں حصہ لیا تھا، ان کو ایسا نہیں کرنا تھا، تو یہ بد کلام بد زبانی ہوگی ان کے خلاف۔ پہلی بات یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ صحابیہ ہیں، مجتہد صحابیہ، علماء میں سے ہیں، صحابہ کرام کے علماء میں سے ہیں، انہوں نے بھی جنگ جمل میں حصہ لیا تھا، لیکن جنگ کے لیے نہیں گئی تھیں، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ سیدنا طلحہ اور سیدنا زبیر رضی اللہ عنہما نے سیدہ عائشہ کو اس لیے اپنے ساتھ لے کے گئے تھے تاکہ جنگ ختم ہو اور یہ معاملہ ختم ہو جائے، نہ کہ اس لیے کہ جنگ کا آغاز ہو، صلح کرنے کے لیے۔ انہوں نے اجتہاد کیا، اپنے گھر سے گئیں، سفر کیا، محرم کے ساتھ سفر، یعنی کہ بغیر محرم گئے، نعوذ باللہ، عالمہ ہیں، اور وہاں پر جانے کے بعد جنگ بھی رک گئی تھی، اسی رات میں اہل فتنہ جنگ کا دوبارہ آغاز کر دیا ہے، دونوں لشکر کا آپس میں صلح ہو چکی تھی، سیدنا علی کا لشکر اور سیدنا زبیر بن عوام اور سیدنا طلحہ بن عبید اللہ، سیدنا عائشہ، صلح ہو چکی تھی، اور اس رات میں امن و امان سے دونوں فریقین رات گزار رہی تھی۔ اس رات میں اہل فتنہ نے، جو سیدنا عثمان کے قاتل تھے، سیدنا علی کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے، اور وہ وہاں سے اٹھ کے ان کے لشکر میں بھی گئے، جو جب صلح ہو گئی تو آمدرفت ہو گئی دونوں میں، تو رات کو اٹھ کے بعض یہاں سے ذبح کیا، بعض وہاں ذبح کر کے کہا، ادھر سے آواز اعلان ہوا کہ علی نے دھوکہ دیا، ادھر سے اعلان ہوا کہ طلحہ نے دھوکہ دیا، اور پھر یہ خانہ جنگی شروع ہوئی۔ تو سید عائشہ رضی اللہ عنہ مجتہد صحابیہ ہیں، انہوں نے اگر بعد میں یہ افسوس کا اظہار کیا ہے کہ کاش میں گھر کو لازم پکڑتی، تو اس اعتبار سے کہ جنگ پھر وہاں پہ تب بھی جنگ ہوئی، جس خیر مقصد میں گئی تھی مقصد پورا نہ ہو سکا، اور اگر اس آیت پہ عمل کرتی تو اس کے لیے بہتر، ان کے لیے بہتر تھا۔ تب بھی اگر ان سے یہ غلطی ہوئی بھی ہے تو یہ ان کی اجتہادی غلطی ہے، اور مجتہد ہیں، اور اجتہادی غلطی اگر کوئی عالم کرتے اس کو ایک اجر تو ملتا ہے۔ اب بھائی کیا سوال ہے کہ اگر کوئی شخص اس بات کو بار بار بیان کر لوگوں میں عام کرے، بد زبانی ہوگی، یا ہوگی بد زبانی، اس اعتبار سے کہ آپ ام المؤمنین کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بار بار پچھتاتی تھی اس اپنے بدعملی پہ، بدعملی تو نہیں تھی، یہ اجتہاد تھا، جو بعد میں ان کو لگا کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو بہتر ہوتا۔ ظاہر ہے جب چیز، جب واقعہ پیش آتا ہے، جب مسئلہ ہو کے چلا جاتا ہے، تب بندے کو پتہ چلتا ہے کہ وہ خیر تھا یا شر تھا۔ شروع میں تو آپ کو ہر چیز اچھی لگتی ہے، مجتہد اجتہاد کرتا ہے اور پھر ایک فتویٰ دیتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے اس فتوے سے بہت مشکلات ہوئے ہیں، فتویٰ تو غلط ثابت ہوا اس کا، ٹھیک ہے نا، لیکن ایک اجر مستحق ہے کہ نہیں، ایک اجر کا مستحق ہے۔ تو امہات المؤمنین اور صحابہ کرام کے تعلق سے اگر بات کرنی تو خیر بات کرنی ہے، ورنہ خاموشی اختیار کرنی ہے۔ واللہ اعلم۔
جو بھی آپ نے تفصیل بیان کی، جی، درس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ ریسرچ کرنی بھی ہو تب بھی جائز نہیں ہے، تو اگر یہ ہم ریسرچ نہیں کریں گے تو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ ہوا تھا؟
اگر طالب علم دفاع کے لیے ریسرچ کرتا ہے، سمجھیں، دفاع کرنا صحابہ کرام کا، جو ان کے خلاف باتیں ہوئی ہیں، جو لوگ باتیں اکٹھے کر کے جو ویک پوائنٹ دیکھتے ہیں اس کا جواب میں کرتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ان کی ویسے ریسرچ کرنا چاہتا ہے کہ کس نے قتل کس کا کیا، کس نے یہ کیا، فتنہ کس نے شروع کیا، غلطی کس کی تھی، کس کی نہیں تھی، زیادہ کس کی تھی، کم کس کی تھی، دھوکے سے کس نے کام لیا، کس نے نہیں لیا، کیا دھوکہ تھا یا نہیں تھا، زیادہ ذہین کون تھا، کم ذہین کون تھا، بے وقوف کون تھا، نعوذ باللہ، تو یہ باتیں لازمی آتی ہیں۔ یہ جو بحث اور ریسرچ ہے یہ غلط ہے، لیکن دفاع کے لیے آپ کو دیکھتے ہیں، ہسٹری پڑھتے ہیں، علماء کی رہنمائی سے، تب تو کوئی حرج نہیں۔ اگر آپ طالب علم ہیں، آپ ماشاء اللہ اس منہج کو جان بھی چکے ہیں، اور غلط فہمی کو ازالے کے لیے آپ یہ واقعات پڑھتے ہیں علماء کی رہنمائی میں، تو کوئی حرج نہیں اس میں۔ اللہ اعلم۔ اگلے درس میں انشاءاللہ آپ 20 منٹ اور لگا دیں گے، ناشتہ بھی کرنا